الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ایک طویل عرصے سے درس قرآن میں سورۃ الاعراف کے مضامین کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ وقت کے اختصار کی بنا پر ایک ایک آیات اور اس سے جو مسائل عقائد و احکام کی شاخوں کا صدور ہوتا ہے، اس کے گوشوں کو ہم بالترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور آج سورۃ الاحزاب کی، سورۃ الاعراف کی وہی گزشتہ آیت جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو صفات عالیہ کو ذکر کیا گیا تھا، آج کے درس میں ایک اور صفت مبارکہ کی طرف مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ اس ایک آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نو صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ذکر کی گئی تھی کہ نبی ہیں، پھر کہا گیا رسول ہیں، پھر کہا گیا امی ہیں۔ تو ایک ایک درس قرآن کے اندر ہم نے جمعۃ المبارکہ میں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے اور وقت کے اختصار اور دامن وقت کے اندر جو تنگی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ ہم نے چند ہی جملے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے، ورنہ یہ اپنی جگہ پر ایک ایک وصف جو ہے مستقل طویل سے طویل ترین موضوعات پر محیط ہے، جس پر ایک نئی کثیر دلائل قرآن و سنت کے اندر اور اجلہ اکابر اسلاف ائمہ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ جہاں لفظ نبی کی وضاحت کر دی گئی، لفظ رسول کی وضاحت کر دی گئی، اور گزشتہ جمعے میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں لفظ امی کی وضاحت کی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت عظیم وصف پاک ہے اور وصف عالی ہے، اور آپ کے اوصاف عالیہ میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے الامی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کیوں کہا گیا، اس کی وضاحت ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی، کر دی کہ وہ سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا اور آپ کی حمد و ثنا ہے، اور اس میں کوئی ایسا لفظ اور کوئی ایسا گوشہ اس لفظ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنے میں اہانت، توہین یا آپ کے مرتبے سے کم نہیں ہے، بلکہ امی جو آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ ایک جملہ جو علامہ آلوسی نے بڑا پیارا کہا تھا، اسی کو ذکر کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ لفظ امی جو ہے یہ اور لوگوں کے لیے تو عیب ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعریف ہے۔ جس طرح کہ فرمایا کہ متکبر کسی کو کہا جائے تو عیب ہے، لیکن خدا کو کہا جائے تو اس کی صفت ہے. تو لہذا لفظ متکبر کسی اور کے لیے کہا جائے تو عیب، رب کے لیے کہا جائے تو شان ہے. اسی طرح لفظ امی جو ہے وہ کسی اور کے لیے کہا جائے تو عیب، لیکن حضور کے لیے کہا جائے تو وہ شان ہے. اور امی کا معنی یہی ہے کہ جس نے دنیا میں کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم نہ کیا ہو، مدارس میں جا کر کتابت کے فنون کرنا سیکھا ہو، اور تختی مشق کے اوپر الفاظ کا املا نہ کیا ہو، اور زبان سے اس تہذیب کی تعلیم کی شائستگی اور درستگی کے لیے، شگفتگی کے لیے تکرار نہ کی ہو، کوئی غزلیں یاد نہ کی ہو، کوئی نظمیں یاد نہ کی ہو، ادائیگی مضامین کے لیے کسی جملے کو نہ رٹا ہو، کسی استاد کے سامنے جو تحصیل و تدریس و تعلیم کا فن ہے اس کو نہ حاصل کیا ہو، یہ امی کہا گیا ہے. اور فرمائے کتنی عظیم شان ہے حضور کی کہ حضور نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، لیکن قرآن خود کہے اٹھا کر رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تم رحمان کے بارے میں پوچھتے ہو رحمان کون ہے، تو فرما رحمان وہ ہے جس نے محمد عربی کو قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، یہ انسان مطلق جان انسان محمد رسول اللہ کو پیدا کر کے وہ علوم جو پہلے گزر گئے، جو ہیں اور جو ہوں گے، جمی ماں کانوں میں یکون کے علوم کو اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی امی کو عطا فرمایا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان عالیہ ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ پر گویا کہ ذکر کیا ہے. ایک بات آگے ایک صفت ذکر کی جا رہی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اور شان جو نو صفات میں سے ایک صفات ہیں جو ایک کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ نبی وہ ہیں کہ جو پاک چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ، اور ناپاک چیزوں کو یہ نبی تم پر حرام کرتے ہیں. حلال کرنا حرام کرنا یہ رب کا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اپنا خلیفہ اعظم بنایا ہے. رب جس کو نہ کہے تو وہ کون سنے؟ فرما مصطفیٰ جس کو نہ کہے اس کو ہم نے نہ کہا ہے، مصطفیٰ جسے ہاں کہہ دے اسے ہم نے ہاں کہا ہے. تو گویا کہ آپ کی زبان رب کے کلام کی ترجمانی کرتی ہے، لفظ رب کی مرضی کی ترجمانی کرتی ہے، اور آپ اس روئے زمین پر اس پورے کائنات کے اندر رب العالمین کے خلیفہ اعظم ہیں، رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین ہے، رب کے جانب سے آپ رب کے نائب مطلق ہیں. جن احکام شریعہ کا صدور اور اجرا ہوگا وہ زبان مصطفیٰ سے ہوگا، انداز مصطفیٰ سے ہوگا، کردار مصطفیٰ سے ہوگا. یہ صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ حلال تو خدا کرتا ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اضافت حضور کی طرف کی گئی ہے. وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ یہ نبی جو ہے یہ تمہارے لیے ان چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک انداز پتا چلا ہمارے سامنے کہ جو صفات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہے، تو اس قسم کی بات کہ نبی مدد کرتے ہیں، نبی حلال کرتے ہیں، نبی حرام چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو یہ الفاظ مجازن کہنا نہ شرک ہے نہ حرام ہے. اس لیے کہ یہ کہنا کہ تم نے یہ کہا کہ نبی یہ کر سکتا ہے یہ تو حرام ہو گیا، تو خدا کر سکتا ہے، تو یہ قرآن نے جو خود مجاز کی نسبت کی اس کے بارے میں کیا حکم کیا جائے گا؟ تو یہ جو بہت بڑے بڑے مفسر قرآن اور مدبر قرآن بنتے ہیں ان کی عقلوں کا دیوالیہ یہاں سے نکل جاتا ہے کہ وہ غریب امت کو صرف اس لیے مشرک کہہ دیتے ہیں اور کافر کہہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کلمات کی نسبت جو ہے وہ حضور کی طرف کر دی ہے، مخلوق کی طرف کر دی ہے. حالانکہ قرآن کا عام طریق یہ ہے کہ وہ حقیقت سے بھی کلام کرتا ہے اور مجاز سے بھی کلام کرتا ہے. تو اللہ حلال کرتا ہے یہ تو حقیقت ہے، نبی نے حلال کر دیا یہ مجاز ہے، اور مجاز کہنا بالکل درست ہے، رائج ہے. مجاز کا لفظ استعمال کرنا اس سے عقیدے میں، ایمانیات میں کوئی فرق نہیں آتا، جبکہ بندے کا نظریہ یہ ہو کہ حقیقی مؤثر حقیقی ذات خدا کی ہے. اگر دل میں یہ ہے کہ مؤثر حقیقی خدا کی ذات ہے، حاکم مطلق خدا کی ذات ہے، نبی محتشم جو شفا دے رہے ہیں، نبی محتشم جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کے لیے کہنا کہ نبی نے شفا دے دیا، نبی نے فیصلہ کر دیا، اور دل میں یہ ہو کہ فیصلہ حقیقت میں خدا ہی کا ہے، نبی اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو مجازن ان فیصلہ اور شفا کی نسبت اگر نبی کی طرف کر دی جائے تو یہ شرک اگر کہا جائے تو قرآن کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا. اس لیے کہ مومن کے دل میں حقیقت ہوتی ہے، مجاز اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ مجازن کہا کرتے کہ جناب آج تو بادل خوب برسا ہے، آج تو بادل آ گئے ہیں، تو بادل تو بارش برسا کر رہیں گے، تو دیکھیے بارش تو خدا برساتا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب بادل تو آج بارش برسائے گا، اور بارش جو برسی ہے وہ بادل کی وجہ سے برسی ہے.
آپ نے کہا دیکھو بہار کا موسم آیا تو بہار کا موسم تو سبزہ اگائے گا، حالانکہ سبزہ جو اگائے گا وہ خدا اگائے گا، تو یہ مجازن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو مولوی ایک دوسرے کو اس میں تو کافر نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں جملہ کہہ دے کہ جناب انہوں نے شفا دے دی، انہوں نے سبزہ اگوا دیا، انہوں نے بیٹا عطا کر دیا، تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، بیٹا دینا تو خدا کا کام ہے، شفا دینا تو خدا کا کام ہے، تو یہ روزمرہ جو جملے ہم کہتے ہیں یہ شرک کیوں نہیں قرار پاتا؟ تو شریعت مطہرہ نے قرآن کے جو تلمیذ ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ قرآن حقیقت پر بھی کلام کرتا ہے، مجاز پر بھی کلام کرتا ہے، جس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے شاہ فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ موت تو خدا عطا فرماتا ہے، حیات خدا ہی دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ قل یتوفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت وہ فرشتہ جو ہے وہ موت دیتا ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ خدا نے موت دی تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا جی اسرائیل نے موت دی تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے کہا جی آپ نے موت دینے کی نسبت اسرائیل کی طرف کیوں کی، تو جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، فرشتہ جو ہے وہ موت دیتا ہے، اب اللہ جو موت دے وہ حقیقی معنی میں ہے اور فرشتہ جو موت دے وہ مجازی معنی میں، تو قرآن میں ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ پر یہ طریق موجود ہے حقیقت اور مجاز کا، اور اس کا لحاظ لوگوں کی تہذیب کے ساتھ ہے، ان کے بول چال کے ساتھ ہے، مفتی کوہ قاف کا نہ ہو زمین کا ہو تاکہ وہ لوگوں کے بول چال کو سمجھیں اور بول چال کے اعتبار سے ان کے لیے شریعت کی وسعتیں بیان کرے، وہ اگر کوہ قاف کا مفتی ہو تو وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہکا لے گا کہا جی یہ بھی شرک ہو گیا وہ بھی شرک ہو گیا وہ بھی شرک ہو گیا، تو یہ قرآن مجید کی کئی آیتوں کا انکار لازم آتا ہے، جس میں قرآن نے یہاں پر واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ہمارا نبی ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، تو حلال کرنا حرام کرنا یہ کس کی صفت قرار دی گئی؟ حضور کی صفت قرار دی گئی، تو اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، سرکار کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، یہ شرک اگر ہوتا تو قرآن کی آیتوں کا کہا جائے گا مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کی صفات کے لیے آپ کی جانب اس مجاز چیز کو گویا کہ ذکر فرمایا ہے، تو قرآن میں ایسی کئی طریقے موجود ہیں جس میں یہ سارے واضح اشارات وہاں پر گویا کہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ شفا کے حوالے سے تو میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ روزمرہ ڈاکٹروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جناب اس ڈاکٹر سے مجھے شفا مل گئی، اس دوائی سے مجھے شفا مل گئی، اس موسم سے مجھے شفا مل گئی، اس خوراک سے شفا مل گئی، ناس جائے اس جاہل ملائیت کا کہ جناب اگر یہ حضور کے لیے لفظ کہا جائے تو شرک ہو جاتا ہے، لیکن دوائی کے لیے کہا جائے تو شرک نہیں ہوتا، موسم کے لیے کہا جائے تو شرک نہیں ہوتا، پھر جناب مفسر قرآن بنے رہتے ہیں، تو کیا یہ شرک صرف حضور کے لیے عوام الناس کے لیے یا عام چیزوں کی طرف نسبت کرنے سے نہیں، یہ بھی تو خلق کا ایک فرد ہے کہ دوائی سے مجھے شفا مل گئی، لیکن ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ دوائی کو خدا نہیں کہہ رہا، وہ مؤثر حقیقی خدا کو کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دوائی سے اللہ نے میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو اسی طرح حرام اللہ نے کیا حلال اللہ نے کیا، لیکن اس کے ذرائع اور اظہار کا طریقہ نبی کے ہاتھ پر دے دیا ہے، بیٹا خدا نے دیا ہے لیکن اس کا ذریعہ کسی ولی کو کسی نبی کو بنا دیا ہے، تو جب یہ فرق واضح موجود ہے تو اس کا فرق رکھتے ہوئے اس جملوں کو کہنا کہ نبی نے بیٹا دیا ہے یہ عین توحید اور عین ایمان ہے، یہ شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں ہے، لیکن نہ جانے اتنی آسان سی بات اور سادہ سی بات جو روزمرہ ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اب آگے ذرا چلیے پھر اس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، یہ تو اس لفظ کی وضاحت تھی جو میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک لفظ بولا جاتا ہے جس سے کہ نبی جو ہے وہ پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے، اب کہا جاتا ہے یہاں تک اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے کہ قرآن کی اس آیت کا اگر آپ ترجمہ کریں تو یہاں تک تو یہ بولی ٹھیک ہے کہ نبی فلاں چیز کو حلال کرتے ہیں فلاں چیز کو حرام کرتے ہیں، لیکن اس کو اختیار نہ کہا جائے، تو میں نے کہا آپ بتا دیجئے کیا کہا جائے، اس شان کو اگر لفظ اختیار سے اگر ہم تعبیر کر دیں کہ یہ حضور کے اختیار ہیں جو اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، تو کہیں لفظ اختیار نہ کہیں، یہ ایک اژدہا سانپ ہے آپ کے قریب آئے گا تو آپ مشرک ہو جائیں گے، تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ بتا دیجئے کہ ان حقیقتوں کو ان وصف کو کس موضوع اور عنوان کے تحت ہم ذکر کریں، ہم نے تو عنوان بنایا کہ اختیارات مصطفیٰ، ہم نے عنوان بنایا کہ جناب یہ حضور کے اختیارات ہیں، تو کہا جی اختیار نہ کہا جائے، تو ہم نے کہا کیا کہا جائے، تو کہنے کہ چاہت کہا جائے، تو ہم نے کہا چاہت ہی تو اختیار ہوا کرتی ہے، چاہت بغیر کبھی اختیار کی ہوتی ہے، کہا جی اس کو ارادہ کہہ دیا جائے، تو ہم نے کہا ارادہ کبھی بغیر اختیار کے ہوتا ہے، تو اختیار کہیں چاہت کہیں تو یہ خامخواہ لفظوں میں الجھنے کی بات کیا ہے، جب بات موضوع واضح ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ چاہت مصطفیٰ سے کام ہو گیا، انداز اختیار مصطفیٰ سے کام ہو گیا، تو بات تو بالکل درست ہے، طلب مصطفیٰ سے کام ہو گیا، اختیارات کیونکہ اختیار تو چاہت کے اندر بھی ہے، اختیار تو جناب جو ہے کہ وہ ارادے کے اندر بھی ہے، تو ان لفظوں کو ذکر کرنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا کہ آپ نے اختیار کا لفظ کیسے استعمال کر لیا،
فلاں لفظ کیسے آپ نے اختیار کر دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ خامخواہ ایک دھاندلی والی بات ہوتی ہے، ایک بات. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں پر اچھا فعل اور برا فعل اس کا قسم انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے، اچھا فعل یا برا فعل یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز سبب کے جامع میں ظہور پذیر ہوگی. نہیں یہ تو خدا کرتا ہے تو پھر بادل کیوں بھیجتا ہے؟ کہا جی یہ تو خدا کرتا ہے تو کیسے نے انکار کس نے کیا؟ پھر آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہا جی خدا کہتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ عقل مند آدمی ذرا سوچے، سب کرتا خدا ہے لیکن یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کو اللہ نے اپنی تاثیر کو سبب کے اندر منتقل کر دیا ہے. تو جب ایک موسم، ایک روٹی، ایک پانی خدا کی تاثیر نیک کو ظاہر کرنے کے اندر سبب بن سکتی ہے، تو نبی اور ولی کی ذات کو ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ ان کو سبب گویا کہ محض ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، مومن جب کسی ولی کے آستانے پر یا ان کی ذات کے ساتھ اس جملے کو نسبت کرتا ہے تو اس کی نسبت ایسی ہوتی ہے جیسے پانی پیتے وقت پانی سے نسبت ہوتی ہے، کہ پیاس تو خدا بجھا رہا ہے، پانی سبب بن رہا ہے، بھوک تو خدا بجھا رہا ہے، روٹی سبب بن رہی ہے، بارش خدا برسا رہا ہے، بادل سبب بن رہا ہے، شفا خدا دے رہا ہے، ڈاکٹر اور طبیب اور وہ معالج اور وہ معالجہ کا پورا طریقہ سبب بن رہا ہے. تو جب اس طریقے سے شرک وہاں لازم نہیں آتا تو یہاں کہہ دیا جائے کہ بیٹا خدا دے رہا ہے، سبب داتا بن رہا ہے، سبب غوث اعظم بن رہا ہے، تو اس میں شرک کا کون سبب ہے؟ یہ تو ایک ایسا عجیب مرض ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اگر تحمل کر کے ذہن میں رکھ دیا جائے پھر اس سے راہیں آگے گستاخی کی کھلتی ہیں، راہیں مناظروں کی کھلتی ہیں، راہیں مباحثوں کی کھلتی ہیں. لیکن یہ ساری بات میں مناظروں کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ کوئی جھگڑے کی نیت سے نہیں کر رہا، یہ ایک ایسا واضح کانسیپٹ ہے کہ جن لوگوں کا کلیئر نہیں ہو ممبر و مدرسہ قرآن دے رہے ہیں، امت کی تکفیر کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک واضح سی بات ہے کہ جب یہ عالم اسباب ہے، جب خدا کی تاثیر نیک اور وہ تاثیر جو ضرر کی ہے وہ دونوں خدا کی ہے، لیکن وہ ظاہر کیسی ہوگی؟ برہنہ تو نہیں ظاہر ہوگی، آیا تو نہیں ہوگی، مگر کیسی ہوگی؟ سبب کے جامع کے اندر. اب زہر کو بھی آپ دیکھیں تو زہر اگر کسی موحد کے سامنے رکھ دیا جائے جو توحید کا درس دے رہے تھے، ان کو کہا جی یہ پیجیے آپ، ٹونک ہے، تو کہا جی تو زہر آپ نے دیا ہے، تو کہا جی آپ زہر سمجھ رہے ہیں، میں اس کی شفا سمجھ رہا ہوں، آپ اس کو پیجیے، تو کہنے لگے جی میں نہیں پی سکتا. کہا کیوں؟ کہا تو مر جاؤں گا. تو مرتا تو خدا، یعنی مارتا تو خدا ہی ہے، اور آپ کیسے مر سکتے ہیں اس چیز سے؟ مارنے والی ذات جو ہے وہ خدا کی ہے. تو آپ دیکھیں زہر سے جو اجتناب ہے، کیا اس سے توحید کم ہوگی؟ خدا پر یقین کم ہو گیا؟ خدا پر توکل کم ہو گیا؟ نہیں. اس لیے کہ زہر جو تھا وہ خدا کی جانب سے ضرر کا سبب تھا، اس سے دور ہونا خدا کی توحید پر کامل ہونا، اور جو نفے کی چیزیں تھیں اس کے قریب ہونا خدا کی توحید پر ہی مسمل ہونا ہے. اس لیے کہ چاہے خیر کی بات ہو یا شر کی بات ہو، نفے کی بات ہو یا ضرر کی بات ہو، اس کا خالق حقیقی خدا ہے، مؤثر حقیقی خدا ہے، مستقل ذات اس کا خالق خدا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرے گا تو سبب کے جامع میں کرے گا. تو اگر سبب کو سبب جانتے ہوئے اور مؤثر حقیقی کو مؤثر حقیقی جانتے ہوئے اگر اس جملے کو ذکر کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شرک ہو، اور ایسا ہے ہی نہیں. اور اس چیز کو بہانہ بنا کر امت کے لیے شرک کا فتویٰ جھڑنا، میں کہتا ہوں قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں کا انکار اور امت پر بہت بڑا ظلم کرنا ہے. اب آئیے ذرا اس چیز کو دیکھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے قصب پر چھوڑا، اور دو چیزیں سامنے آتی، قصب اور خلق. خلق خدا کا فعل ہے، قصب ہمارا فعل ہے. خلق جو ہے یعنی پیدا کرنا، اس کو وجود بخشنا، یہ خدا کا فعل ہے، اور اس کا ارادہ کر کے قصب اور ارتکاب کرنا یہ ہمارا فعل ہے. تو ایک فعل کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک کام کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں. وہاں پر جہاں خدا کی تاثیر ہوتی ہے تو بندے کے اپنے ادا کو بھی دخل ہوتا ہے، اپنے قصب کو بھی دخل ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس کے قصب کا خالق بھی خدا ہے، یہ الگ بحث ہے. لیکن میں ظاہری طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ہی فعل ہے. جس طرح آپ دوائی کھاتے ہیں، اس فعل میں دو ہیں، یہ جو شفا مل رہی ہے یہ خدا کا فعل ہے، ڈاکٹر تک جو جا رہے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، اس دوائی کو اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ آپ کا قصب ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں آپ کو پتھر کی طرح منجمد، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کب شفا مل گئی، تو یہ پاگلوں والا مذہب ہوگا. ظاہر سی بات ہے جہاں خدا شفا دے رہا ہے وہاں بندے کا قصب بھی تو ہے. تو بندے کا قصب کو قصب جانتے ہوئے، خدا کے فعل کو تخلیق جانتے ہوئے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مؤثر حقیقی خدا ہے، فعل بندے کا اور یہ اس میں مختار ہے، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ حرام کہاں سے ہو گیا؟ تو لہذا اس میں جلد بازی کے فتوے کی بجائے اس میں نیت کی طرف توجہ کرنے کی بڑی گویا کہ ضرورت ہے. تو یہ عالم اسباب ہے قصب کے اعتبار سے. دیکھیے کہ بدر کا واقعہ کتنا خوبصورت ہے، جو اس کی کلی کھولتا ہے اور تمام مسائل کو واضح کرتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو واضح کیا. دراصل ابتدائی دور میں تین مذہب ماریز وجود میں آئے تھے، ایک جبریہ تھا، ایک قدریہ تھا، اور ایک اہل سنت ہے. جبریہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا انسان گویا کہ بالکل معطل ہے ہر چیز سے، وہ پتھر کی طرح، پتھر کو اٹھا کے ادھر رکھ دیں، پتھر کی کیا مرضی، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں کیا مرضی. وہ کہتا ہے کہ جبریہ یہ کہتا تھا کہ انسان کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے، سب چیز کا خالق اللہ ہے. تو یہ بھی کفر تھا، اس لیے کہ بندہ اگر کفر کرے تو کیا خدا کروا رہا ہے اس سے، معاذ اللہ. تو جبریہ بھی گمراہ ہوئے. قدریہ یہ تھا کہ وہ کہتا کہ خدا کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، بندہ مکمل اپنے فعل میں مختار ہے، تو وہ بھی گمراہ ہوا. اور اہل سنت وہ تھے جو بین الجبر والقدر، وہ کہتے تھے کہ انسان نہ جبر کی طرف مستقل ہے نہ قدر کی طرف مستقل ہے، اسے ایک جگہ پر مجبور رکھا گیا ہے، ایک جگہ پر مختار رکھا گیا ہے. اور حضرت امام اعظم کی وہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہوگی، وہ قصہ کہ جب امام صاحب کے پاس ایک بندہ پہنچا، اور وہ امام صاحب کا جو دور ہے پہلی صدی ہجری کا، یعنی آج سے 1300 سال پہلے کا جو وہ دور ہے، اس میں حضرت امام اعظم کے پاس جب یہ فرقے ماریز وجود میں تھے، بہت تیز تھے، تو امام صاحب کی خدمت میں پہنچ کر اس نے پوچھا کہ انسان جو ہے وہ جبر کی طرف ہے یا قدرت کی طرف ہے. آپ نے فرمایا اس کے بین ہیں، اس کے درمیان ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے، درمیان میں ہے. ایک فرقہ تھا اس نے کہا مکمل مجبور، وہ گمراہ ہوا، ایک نے کہا مکمل مختار، وہ گمراہ ہوا. درمیان کی کیا چیز تھی؟ امام صاحب نے اس کی عقل دیکھتے ہوئے اشارہ فرمایا، وہ کھڑا تھا، فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا، اس نے کھڑے کھڑے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا اتنا مختار اتنا مجبور. تو اس کی مثال پر فوراً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ اتنا یہ مختار ہے اتنا مجبور ہے. تو اس آسان سی بات سے، لفظ مختار تو امام صاحب نے بھی کہا، تو جو عام انسان کے لیے مختار کا لفظ کہنا شرک نہیں ہے، تو امام الانبیاء کے لیے یہ لفظ کہنا کہ یہ اختیارات مصطفیٰ اور حضور مختار ہیں، تو یہ شرک کیسے ہو سکتا؟ آپ اپنے گھر کے مختار ہیں، آپ اپنے ارادوں میں مختار ہیں، تو یہ کہ. اور قرآن نے دیکھے کتنے خوبصورت، میں آگے دلائل پیش کروں گا، یہ تو صرف اصول اور مقدمے کے لیے، چند ان باتوں کی تنقیح اور اس کی گویا کہ تھوڑی توضیح کے لیے، اس کی تعبیر کی تشریح کے لیے، اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آج کے درس قرآن میں ذرا یہ بات کر رہا تھا. اس کو آئندہ جمعے میں آپ یاد رکھ کے ذرا آئیے گا، تو آگے کی بحث ہم آگے کریں گے. قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وما رمیت، جب حضور نے کنکری اٹھا کر کفار پر پھینکی تھی، ایک مٹھی کنکری حضور نے اٹھائی اور کفار پر پھینکی، اور پھینکنا تھا کہ کفار مبہوت ہو گئے اور مسلمانوں نے بدر کے اندر فتح حاصل کر لی. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مٹھی کنکر اٹھا کر حضور نے پھینکا تھا. تو قرآن نے اس انداز کو تعبیر کیسے کیا؟ فرمایا وما رمیت، حضور آپ نے نہیں پھینکا، محبوب آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت، جبکہ آپ نے پھینکا. اب انداز دیکھیں قرآن کا، وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت، جبکہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، محبوب حقیقت یہ کہ یہ تو رب نے پھینکا. اب حضرت امام راضی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، علم کلام میں جو بھی ماہر علماء ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی ہمیں. ایک طرف کہا کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکا، پھر کہا جبکہ آپ نے پھینکا، تو نہیں پھینکا تو جبکہ پھینکا اس کا فرق کیا ہے؟ اور فرمایا وہ اللہ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، اور لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، ماں قبل جملے کے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے. فرمایا ولکن اللہ رما، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے لیکن یہ رب نے پھینکا، تو پھینک تو حضور رہے تھے، اور اللہ فرما رہا قرآن کہہ رہا ولکن اللہ رما، یقین رکھنا، ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ تو حضور نے پھینکا ہے، لیکن یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے تو اللہ پھینک رہا ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ولکن اللہ رما. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ ذرا عقل سے سوچو، اس آیت میں حقیقت بیان کی جا رہی ہے اور خل اور کسب کے فلسفے کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرما وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا باعتبار خلق کے، اذ رمیتا، جبکہ آپ نے پھینکا باعتبار کسب کے، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکا، یہ باعتبار تخلیق کے. یعنی کہ محبوب آپ نے پھینکا تو اس پھینکنے کی مستقل طاقت آپ کے پاس نہیں تھی، اب بذات خود طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ نے طاقت دی ہے نا، بذات خود طاقت نہیں رکھتے، تو اس کی نفی کے لیے فرما وما رمیتا، اس تناظر میں آپ نے نہیں پھینکا، اور اللہ نے آپ کو طاقت دی، کسب کا ارادہ دیا، اختیار دیا، تو آپ نے پھینکا، کسب کا اختیار ہے، تو اس تناظر میں فرما اذ رمیتا، جبکہ آپ نے پھینکا. اور ولکن اللہ رما، جب آپ کسب کر رہے ہیں تو خدا نے اس فعل کو بنا دیا ہے، تو اس کی تعبیر میں فرمایا ولکن اللہ رما، در حقیقت یہ اللہ نے ہی پھینکا ہے. تو آپ دیکھیں بالکل درمیان کی راہ آ گئی کہ کب پھینکا نہیں باعتبار تخلیق کے، اور کب پھینکا کہ باعتبار کسب کے. تو یہ کہنا کہ حضور پھینکنے میں مختار تھے اس کی دلیل بنی اذ رمیتا، اور یہ کہنا کہ حضور مستقل بذات نہیں اس کی دلیل بنی وما رمیتا. تو یہ قرآن کے اندر واضح جگہ جگہ پر موجود ہے کہ انسان کو اللہ نے کسب کا اختیار دیا ہے، ہاں اس کی طاقت جیسی ہوگی کسب اس کا ہوگا. ایک بچہ جو ہے وہ آدھا کلو کا پتھر اٹھاتا ہے، نوجوان جو ہے وہ 50 کلو بھی اٹھا سکتا ہے، تو جیسی طاقت ویسا کسب. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اس لیے انگلی یہاں اٹھتی ہے چاند وہاں پھٹ جاتا ہے.
تو یہ حضور کا فعل ہے، قصب ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ حضور کا اختیار ہے کہ آپ نے چاند کو دولخت کر دیا، جس طرح کہ میں کہوں واہ کیا طاقت ہے آپ کی کہ آپ نے 100 کلو کے آٹے کی بوری اٹھا لی ہے، بچہ نہیں اٹھا سکتا، آپ نے اٹھائی، اس لیے کہ طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو قصب کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، لیکن قصب کا دائرہ جتنا بھی وسیع ہو جائے وہ خلق میں نہیں آ سکتا، اور خلق کا دائرہ جو ہے وہ قصب میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اس اصول کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ بنیادی قوانین ہوتے ہیں جو انسان کی زیست کے حوالے سے، اور اسی کو یہاں پر ذکر کیا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ یہ نبی جو ہیں یہ حلال کرتے ہیں پاک چیزوں کو، یہ وہ نبی ہیں جو حرام کرتے ہیں ناپاک چیزوں کو۔ اس پر انشاءاللہ میں صحیح احادیث اور مزید قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ہم جو ایک ہی گلی سے جا کر سوچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برسر میدان آ کر سوچیں تاکہ تمام رائے ہمارے سامنے ہو، اور ایک ہی گلی میں جاتے ہیں جس کے آگے بند ہے اور وہ بالکل اندھیرے میں اور وہاں سے ہم یو ٹرن بھی نہیں لے سکتے، تو ہمیں چاہیے تھوڑی ہمت کر کے ہم یو ٹرن لیں اور کھلے میدان کے اندر آئیں، اور کھلے میدان کے اندر تمام علماء کی آراء و تفاسیر اور کتاب کو سوچیں کہ میں نے جو نظریہ بنایا ہے آخر اس میں کوئی سکم ہو سکتا ہے، اس کے بعد جا کر امت پر کوئی فتویٰ صادر کرنا ہو تو صادر کریں۔ لہذا مفتی کو چاہیے کہ وہ کوہ کاف کا مفتی نہ بنے، زمین کا مفتی بنے، تاکہ لوگوں کی بول چال کو سمجھیں، ان کی نیتوں کو سمجھ کر پھر اس پر فتویٰ صادر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا کامل شعور عطا فرمائے، اور ان تمام نظام زندگی جو قرآن نے ذکر کی ہے اس سلیقے کو اپنی تہذیب کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر، اپنے کردار کے اندر اللہ رب العالمین ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔